صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بجي محمد وعلى محمد. أذن المحترم قرآن مجيد فرقان حميد آخری کتاب ہدایت حمید عنوان سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو، اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو اپنی پوری حیات میں، شاید کہ تم فلاح پاؤ. اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تین اسٹیجز کو، تین مراحل اور مرتبوں کو بیان کیا ہے. پہلے دو مرحلوں کو ہم بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کو ہم بخوبی نہیں جانتے، لیکن آہستہ آہستہ اس سے متعلق آگاہی حاصل ہو رہی ہے. اور یہ تیسرا مرحلہ کہ جسے ہم بہت کم جانتے ہیں، یہ آئمہ کی دعاؤں میں، آئمہ کی تعلیمات میں، آئمہ کی زیارات میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ممکن ہے ہمارے لیے نئی چیز ہو کہ آج ہمارے لیے یہ سامنے آئی ہے، لیکن آئمہ اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں. 1400 سال قبل، 1200 سال قبل آئمہ نے اس کو بیان کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے حیات کا ہے انفرادی زندگی، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. آپ ہیں اور آپ ہیں، وہاں پر آپ اپنی انفرادی زندگی کے اصول ہیں، قوانین ہیں. بعض اوقات انسان کسی اصول و قانون کا پابند بھی نہیں ہوتا انفرادی زندگی میں، جب چاہے اٹھے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے کھائے، جب چاہے باہر چلا جائے. یہ انفرادی زندگی. ایک ہوتی اجتماعی زندگی کہ انسان ایک اجتماع میں، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے. اب آپ جب محلے میں رہ رہے ہیں، گلی میں رہ رہے ہیں، تو گلی میں رہنے کے قانون ہیں. آپ اپنی گاڑی ہر جگہ پار نہیں کر سکتے، اپنی موٹر سائیکل ہر جگہ کھڑی نہیں کر سکتے. اب آپ کہ میری زندگی، میرا لائف، میرے اسٹائل، نہیں، یہاں یہ اصول نہیں چلے گا. قانون کا پابند ہونا پڑے گا اجتماعی زندگی کے. انفرادی زندگی میں آپ آزاد جیسے چاہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں آپ کو کیا ہے، قانون کا پابند ہونا پڑے گا. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ وہ ہے رابطو، رابطہ برقرار کرنا ہے. یہ پہلی دو جو منزلیں ہیں انسانی زندگی کی، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کی، اس پر کا صبر کرو، صبر کے ذریعے سے آگے بڑھو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، پرابلمس تمہارے صبر کو نہ روکیں. یہاں پر ایک ضمنی نقطہ عرض کروں کہ صبر سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ جم جاؤ. جم جاؤ یعنی آگے نہ بڑھو. آئے جمنے سے مراد کیا ہے؟ آگے نہ بڑھنا ہے، پھر تو صبر کا معنی ہی پورا نہیں ہوگا. صبر کیا ہے؟ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا عزم و حوصلہ مستحکم ہو جائے. توجہ رکھیے گا، آپ کا عزم و حوصلہ مستحکم ہو جائے، یعنی آپ کے عزم و حوصلے کے پیروں میں لفظش نہیں آنی چاہیے. وہی انسان زندگی میں شکست کھاتا ہے جس کا سب سے پہلے حوصلہ ختم ہوتا ہے. جس کی تڑپ سب سے پہلے ختم ہوگی وہ سب سے پہلے مر جائے گا. جس انسان کا حوصلہ ختم ہوگا وہ زندگی کی دوڑ میں شکست کھا جائے گا. لہذا کہا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کرو. اور صبر یعنی کیا ہے؟ آگے بڑھنا ہے تمہیں. ہاں، تم نے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہ مشکلات کا مقابلہ تمہیں تمہاری منزل کی جانب، جو تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں، ان قدموں کو روکنے کا سبب نہ بنے. اب ہمارے ذہنوں میں تو ناقص تصور ہے صبر کا. صبر یہ نہیں بس بیٹھ جائے چپ کر کے، جو ہو رہا ہے ہونے دو. کوئی مار رہا ہے تو مار کھاؤ، کوئی شہید کر رہا ہے تو شہید ہو، کوئی ایسا کر رہا ہے تو ایسا ہونے دو. تم تو مظلوم کربلا کے ماننے والے ہو. اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ ڈال دیا ہے نا، مجلس سنا سنا کے سن کر دیا کہ تمہیں سن رہنا ہے، تمہیں کوئی حرکت نہیں کرنی، کوئی برکت نہیں کرنی، کوئی تحریک نہیں چلانی ہے. جو آئیں گے امام زمانہ خود ہی کریں گے.
چنانچہ غلط مفہوم ڈالا ہے صبر کا، لہذا آج ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے لوگ مار رہے تھے، مار کے چلے جاتے تھے، ہم سے جنازہ اٹھا کے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، پھر بھی زندہ نہیں ہوتے تھے، پھر بھی بیدار نہیں ہوتے تھے، پھر بھی آگاہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ ممبروں پہ آ کے لوگ سنا سنا کے چلے جاتے، ہم سنا سن سن کے سن ہو گئے ہیں. نہیں، امام کہہ رہے صبر کرو، یعنی تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ آنی چاہیے اور تمہیں مسلسل آگے بڑھنا چاہیے. صبر کا معنی یہ ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تیسرا مرحلہ جو بہت اہم ہے اور جس کی جانب ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، وہ ہے رابطو، جس کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. رابطو سے رابطہ برقرار کرو. کس سے رابطہ برقرار کریں؟ امام نے کہا اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو، اپنے امام زمانہ سے جڑ جاؤ، تاکہ وہ امام جہاں تمہیں لے جانا چاہتا ہے وہاں تم چلے جاؤ. اور پھر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. انفرادی زندگی ہے، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا قانون. اجتماعی زندگی ہے، اللہ کا قانون مد نظر رہے. حتیٰ انسان گاڑی پار کرنے کے لیے بھی اللہ کے قانون کو مدد، میری وجہ سے، میری پارکنگ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ دکان سامنے دو گاڑیاں کھڑی ہیں، تیسری گاڑی میں روڈ پہ کھڑی کر دیتا ہوں آسانی کے لیے. اور یہ قانون نہیں ہے خدا کا، قانون یہ کہ تمہارے وجود سے، تمہاری پارکنگ سے، تمہاری کسی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مہینے سے دو گھنٹہ پہلے لاؤڈ اسپیکر بھیجنا شروع ہو جاتا ہے. مہینے 10 بجے ہوگی، 8 بجے سے لاؤڈ اسپیکر بچوں کو پکڑا دیا جاتا ہے یا ریکارڈنگ شروع ہو جاتے ہیں. محلوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے نا، خواتین مجلس میں آپ دیکھیں لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تو بچے 2 گھنٹے پہلے بولنا شروع ہو جائیں گے، شور مچانا شروع کر دیں گے، پورے محلے والوں کا ناک میں دم کر دیں گے. مجلس ہو گئی، ایک نوا ہو گیا کافی ہے، پورے محلے کو سنانے کے لیے نہیں کہا زبردستی. جس کو سننا ہوا امام بار کا میں آ جاؤں. پورے محلے کو زبردستی کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ یہ کس امام حسین نے کہا؟ ایک نوا دوہنا ہو گیا، اب مائک بند کر دیجیے بار والا، اب جو اندر ہے انہیں کو سنائیے. نہیں، وہ جو گلی کے کونے پہ رہتا ہے نا اس کو سنانا چاہیے، اس نے پچھلی دفعہ اڑی کی تھی مجھ سے، معذرت کے ساتھ اڑ گیا تھا. بعض اوقات ہم آئمہ کی مجلس کے نام پہ اپنے دل کی بڑھا سے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ فلاں ایسا کہے تو اس کو سنانے کے لیے اسپیکر کا 4 اسپیکر وہاں لگانا، ذرا پتا چلے اس کو سالے کو، معذرت کے ساتھ. یہی لینگویج ہوتی نا ہماری، تو اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں. محفل میلاد میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اب بھگڑا ہونا چاہیے مولانا، دھمال ہونا چاہیے، کہ بغیر مزہ نہیں آتا. تو میں نے کہا اگر یہ غزیر خون میں ہوتے تو یہ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے، انہی کی کمی تھی بس. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. مجلس کو مجلس کے طریقے سے سمجھنا ہے، میلاد کو میلاد کے طریقے سے سمجھنا ہے، جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو کہا کہ اللہ کے قانون کو مد نظر رکھو. اللہ کا قانون کیا؟ انفرادی زندگی میں جاؤں، میرے عمل سے میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، میری بیوی کو، میرے شوہر کو، مثلا جو رشتے داریاں ہیں، مطلب بیوی عورت ہی کہ میرے شوہر کو یا میرے ماں باپ کو، شوہر ہی کہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، یہ اللہ کا قانون ہے. دوسرا قانون کیا ہے؟ اجتماعی زندگی میں میری پارکنگ، میری مجلس، میرا میلاد، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کیا ہے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں ہو، پیغام اہل بیت پہنچنا چاہیے. اور پھر تیسری زندگی کیا ہے؟ کہا کہ جب تم اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں صبر کرنے اور اللہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزارنے کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر امام زمانہ کے لیے تیار ہو جاؤ گے. امام زمانہ کے لیے تیار ہو، تیاری کرنی ہے تمہیں اپنے امام. رابطوں سے کیا مراد ہے؟ رابطوں یعنی رابطہ برقرار کرنا، جوڑ لو، منسلک ہو جاؤ امام سے، تاکہ امام جو کرنا چاہتا ہے، جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ تمہیں پہنچائے. اب امام سے کیسے رابطہ ہو؟ امام سے 2 قسم کا رابطہ ہے، یا جسمانی یا روحانی. جسمانی رابطہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں کہا ہے کہ روحانی رابطہ، فکری رابطہ تو مضبوط کرو. اور اس دور میں جو آئمہ کے چاہنے والے ہیں ان سے مل جل کر پیار و محبت و اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور پھر اس دور میں امام زمانہ کا جو نائب ہے، جو فقی ہے جامع شرائط ہے جو ولی فقی ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ وہ تمہیں عالمی کارواں میں شامل کرے. اب رابطوں سے کیا مراد ہے؟ رابطوں سے مراد ہے کہ امام زمانہ کی فکر کے حامل بن جاؤ. امام زمانہ جو سوچ رہا ہے اس سوچ کے حامل بنو. امام زمانہ جو آ کے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تیاری کرو. امام کے دور میں جو زندگی ہوگی جو مومن کی صفات ہوں گی اس معاشرے میں کہ جو امام کا معاشرہ ہوگا ان صفات کو اپناؤ. یہ ہے رابطہ, یہ ہے جڑ جانا امام سے. یعنی یہاں پہ کیا کہا کہ انفرادی زندگی میں اللہ کے قانون کو مد نظر رکھو, صبر کرو. اجتماعی زندگی میں صبر کرو, اللہ کے قانون کو مد نظر رکھو. جب ان دو میدانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے تو زندگی کے تیسرے مرحلے میں, یعنی جو بین الاقوامی تمہاری زندگی کا منظر ہے جہاں پر امام زمانہ پوری انسانیت کو تمہارے ساتھ ایک کارواں بنا کر آگے بڑھانا چاہتا ہے, مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. رابطوں یعنی امام سے جڑ جائے گا, یعنی پوری انسانیت سے جڑ جائے گا. امام گلی کوچے کا امام نہیں ہے, امام شہر کا امام نہیں, امام کسی صوبے اور خطے کا امام نہیں ہے, پوری انسانیت کا امام ہے. پوری انسانیت کا امام ہے جو اس دور میں زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی جب سے غیبت صغرا کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر امام کی امامت کا سورج طلوع ہو چکا ہے. اور کب تک؟ جب تک امام کی حکومت نہیں بن جائے گی, جب تک امام اس دنیا میں موجود رہیں گے امام کی امامت کا دائرہ پھیلتا رہے گا. لہذا امام کے ساتھ جڑنا ہے, امام کی سوچ کو اپنانا ہے, امام کی فکر کو اپنانا ہے, وہ معاشرہ کہ جو امام کا پسندیدہ معاشرہ ہے. میں جب تک اس میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کروں میں اس معاشرے میں نہیں جا سکتا. آپ گھر میں کیسے ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہوں, ٹانگے پھیلا کے بیٹھ جائیں, مذہب سے کبھی اونگ آتی ہے, جمائی آتی ہے, انسان منہ کھول کے جمائی لے لیتا ہے, لیکن جب اجتماع میں آتا ہے تو اگر جمائی آتی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلاتا. اجتماع میں بیٹھنے کے آداب ہیں, محفل میں مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں جیسے چاہیں بیٹھ جائیں. مجلس میں مسجد میں جانے کے آداب ہیں, سیدھا پیر پہلے رکھا جائے, جب مسجد سے جا رہے ہوں تو الٹا پیر پہلے رکھا جائے. جی بیت الخلاء میں جانا ہے تو پہلے الٹا پیر رکھا جائے, بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہوں تو سیدھا پیر پہلے رکھا جائے, وہ یہ آداب ہے. یعنی اس مطلب تمہیں ایک اصول کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو کون سا پیر ہونا چاہیے پہلے, مسجد سے باہر نکلو تو کون سا پیر ہونا چاہیے. اب یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ ہمیں ٹریننگ کرائی جا رہی ہے. بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے کون سا پیر رکھو گے, خارج ہوتے وہ کون سا پیر رکھو گے, وہ بھی آداب ہے. مجلس میں جاؤ تو کیسے بیٹھو, محفل میں جاؤ تو کیسے بیٹھو, تو یہ ہمیں ٹریننگ کرائی جا رہی ہے. اب آپ گھر میں جس طرح تھے کیا اسی حالت سے اٹھ کے مجلس میں یا محفل میں آ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اپنی وضاحت کو دیکھتے ہیں, اولیاء تبدیل کرتے ہیں, بالوں میں کنگھا کرتے ہیں, لباس کو دیکھتے ہیں, مرتب ہے, صاف ہے, تمیز ہے, صاف ستھرا ہے, اور پھر آگے ایک مؤدب طریقے سے بیٹھتے ہیں تو تیاری کر رہے ہیں. تو ہمیں جس طرح ایک مجلس میں آنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ جو امام کی جس پہ نظریں ہوتی ہیں, ایک گھنٹے دو گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, ایسے اٹھ کے نہیں آ جاتے, اپنے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے باطن کو بھی دیکھتے ہیں, پھر مجلس میں آتے ہیں. تو ایک مجلس میں آنے کے جب آداب ہیں تو پھر امام کے معاشرے میں جانے کے کیا آداب نہ ہوں گے؟ کیا امام کے معاشرے میں ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے؟ اور پھر اگر میں نے اور اپنے آپ کو آمادہ تیار نہیں کیا امام زمانہ کے لیے اس وقت میں, ابھی جو ہم زندہ ہیں اس عصر غیبت میں, تو جب امام آئیں گے تو ہم وہی ہوں گے جو آج ہیں, ہم وہی کر رہے ہوں گے جو آج کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, اچانک سے کوئی چھڑی نہیں امام زمانہ کے پاس کھل جا سمسم کہیں گے یہ چھڑی گھمائیں گے تو سب ایک نیک ہو جائیں گے. جو آج میں ہوں وہ کل ہوں گا امام زمانہ کے سامنے. توجہ رکھیے, آج میں قرآن کو کتنا کھول کے دیکھتا ہوں, رسول اللہ نے نہیں فرمایا انی تارک الفیکم مستقلین, میں دو گراغت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کے اہل بیت. ان دونوں سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے, ان دونوں سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, ان دونوں کا دامن تھامنا چاہیے. اب ہم بڑی جب بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے ہم ایسے کرتے ہیں, وکٹری بناتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ وکٹری. میں کہتا ہوں کیوں انگریزوں کے غلام بن رہے ہو؟ انگریزوں نے حکومت کی اور پھر 200 سال حکومت کرنے کے بعد غلام بنا دیا, ہمارے ذہنوں کو قید کر لیا، فکروں کو تالے لگا دیے، کہا کہ دیکھو یہ وی فار وکٹری، ایسا نہیں کہ یہ وی نہیں ہے، توجہ رکھے گا، یہ انگریزوں کی غلامی کی عکاسی ہے جو کہتا ہے وی فار وکٹری، یہ در حقیقت یہ جو جیت کا نشان ہے یہ دو ہیں، ایک یہ ایک یہ، رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا ہاتھ میں رکھنا، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے، دو چیزوں کو سامنے رکھو تو دونوں کو تھامنا ہے، یہ وی فار وکٹری نہیں انگریزوں کی غلامی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام قرآن، ایک نام اہل بیت، رسول اللہ نے فرمایا دونوں کو چھامنا ہے، تو عرض کر رہا تھا آج میں قرآن کتنا کھولتا ہوں، آج میں امام زمانے سے کتنی باتیں کرتا ہوں اپنی زندگی میں، ہر انسان مومن سوچے، مومنہ سوچے کہ دونوں ایک کام، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں ہدایت کرنے والے ہیں، دونوں قیامت تک باقی رہیں گے، تو دونوں کا کام ہدایت کرنا ہے، دونوں کا کام کھول کھول کے بیان کرنا ہے، اگر آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کی محبت میرے دل میں کتنی ہے تو دیکھوں قرآن کے متعلق میرا کیا عمل ہے، قرآن سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ قرآن صامت ہے جو تین پاروں کی شکل میں ہے اور امام قرآن ناطق ہے، توجہ رکھے گا، تو دیکھیں گے اگر آج مجھے قرآن سے محبت ہے اس کا مطلب مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور کل مجھے امام زمانہ سے محبت ہوگی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اگر تیار نہیں کیا، آمادہ نہیں کیا، پریکٹس نہیں کرائی، ایدن گرامی میں امام کے معاشرے میں قدم رکھنی چاہیے، اور جس کی عادت ہی یہ ہو کہ موٹر سائیکل جہاں چاہے پارک کر دے، جس کی عادت ہی بن گئی ہو وہ امام کے معاشرے میں کیا کرے گا، امام ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ کے خیال میں، امام کیا کریں گے، ظلم و ستم کو مٹائیں گے، ظالم نہیں کہا ہے، دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی، یہی سنتے ہیں نا آپ، دنیا ظلم و ستم سے بڑھ جائے گی، ظلم کون کرتا ہے، ظالم، امام یہ نہیں کہا کہ ظالم کو مٹائیں گے، ظالم کو تو مٹائیں گے لیکن دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ہر شخص ظالم ہوگا، ہم جو آج کر رہے ہیں کل امام کے دور میں بھی کر رہے ہوں گے، یہ غلط پارکنگ جو میں کرتا ہوں یہ ظلم ہے، یہ جو میں اپنے لاؤڈ اسپیکر سے اپنے ہمسایوں کو اذیت و ایذا پہنچا رہا ہوں غیر ضروری، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، مجلس شروع ہو رہی ہے آپ نے اعلان کر دیا، آ گئے ایک دو نہ ہوئے آپ نے مجلس بند کر دی، پوری رات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آخری والے کو، نکڑ والے کو اور کونے والے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو آج میں ہوں وہی کل ہوں گا، توجہ رکھیے گا، آج جو میرا عمل ہے میں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے کہ میں غلط بات کو فروغ دوں گا تو میں کل کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوگی امام کے بعد کہ تم اچھے ہو جاؤ، بٹن دبایا میں اچھا ہو گیا، ہرگز نہیں، توجہ رکھیے گا، لہذا میں اپنے آپ کو کیسے تربیت کر رہا ہوں امام کے لیے، کیسے تیار کر رہا ہوں امام کے لیے، یہ اہم ہے، اگر میں تیار کر گیا اپنے آپ کو، مشق کرا لی تو پھر میں امام کو ویلکم کہنے کے لیے تیار ہوں گا، امام آئیں گے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ہم جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جلوس میں گئے کھایا پیا وہیں معذرت کے ساتھ روڈ پہ ڈال دیا، یہ ظلم ہے، گھر سے کوڑا نکالا گلی میں ڈال دیا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اونچی آواز میں کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی تجھے سننا سن، پوری قوم کو کیوں سنا رہا ہے، ظلم ہے یہ، کوئی اونچی آواز میں نوحے سنا رہا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی مریض ہے، یہ ظلم ہے، آپ کو سننا ہے آپ سنیں، اپنے امام کو جلے دیں، زبردستی سنانے کو نہیں کہا امام نے کہ نہیں خود بھی سنو دوسروں بھی سنو، نہیں، بعض اوقات یہ جو تیز آواز میں ہم نوحے چلا رہے ہوتے گاڑی میں نوجوان، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ سبیلوں میں جو نوحے چلائے جاتے ہیں چلائیں، ایک حد تک چلائیں، اور وہ چلائیں جس میں پیغام پہنچے، اب ہوتا کیا ہے روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک آ رہا جا رہا ہے، لوگ اپنے کام مصروف ہیں، کوئی کالم بلوچ میں، کوئی کسی اور حرکت میں، کوئی کسی اور کام میں، اور وہاں پہ نوحے کیا چل رہے ہوتے ہیں، زینب کی بے رضائی، اصل مایوب لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب زینب کا نام اس طرح روڈوں پر لیا جائے کہ کوئی متوجہ نہ ہو نوحوں کی طرف، بہت توجہ سے سنیے گا، کبھی اس نوحے کو چلتا ہوا دیکھیں اور لوگوں کی
حرکت و سکنات کو دیکھیں تو بہت عجیب سا لگے گا. آپ کو نوحے چلانے ہیں, وہ نوحے چلانے جن میں میسج ہو کربلا کا, جس میں پیغام ہو, جس میں لوگوں کو ایڈریس کیا جائے, شاید وہ نوحے کوئی سنیں. اور الحمدللہ ہیں ایسے نوحے, ہر انجمن کے ایسے نوحے مل جائیں گے. وہ چلائیں, تلاوت قرآن چلائیں, احادیث چلائیں اہل بیت کی. اور یہ چیزیں کیا ہیں, یہ اٹریکشن کا سبب بنیں گی. لہٰذا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ یہ کھڑے ہو جائیں یہاں پر زینبیہ کے کونے پر, آتا جا پھنستا جا آتا جا, وہاں کہاں جا رہے ہو کام سے, پہلے نماز پڑھو جی جاؤ. طالبان کا ڈنڈا شروع ہو گیا, اور کسی امام نے کہا زبردستی نماز پڑھاؤ لوگوں کو, ہو سکتا ہے اس کو کام واجب ہو, کسی کو خون دینے جا رہا ہو, کسی عیادت کے لیے جا رہا ہو. نماز پڑھنا واجب ہے, اول وقت نماز پڑھنا تھوڑی واجب ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو, نہیں جی پہلے نماز پڑھے گا تو بھر جائے گا یہاں سے گلی سے. میں خود بھی نماز سنوں گا تجھے بھی سناؤں گا, میں خود بھی گانا سنوں گا تجھے بھی سناؤں گا. زبردستی آپ نہ گناہ کروائیں نہ ثواب کروائیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آمادہ و تیار کرنا ہے. اب امام نے ایک دعا دی ہے, امام نے ایک دعا دی ہے, یہ دعا پڑھو اور اپنے آپ کو تیار کرو. اور تقریباً ہر مجلس میں جو ان ایام میں رہی, میں نے دعا کے کچھ جملوں کو اٹھا کر اپنی تشریح کی ہے, تو کچھ تشریح کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اربعین امام حسن سے متعلق کچھ جملوں کو عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام نے دعا دی ہے, تم چاہتے ہو رابطہ برقرار کرو, آؤ میں تمہیں دعا دیتا ہوں. لیکن یہ دعا ایسی ہو کہ پڑھنا اور سمجھنا. یا نور الاولین و یا آخر الآخرین, یا غیاث المستغیثین. سب کہنا یا غیاث المستغیثین. یا نور یا نور یا نور, یا نور. جی دعا اس لیے تھی کہ ایک اچھی آواز بنا کے پڑھیں. اچھی آواز پڑھنا چاہیے, قرآن اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. سب مل کے پڑھ رہے ہیں بھائی, سمجھو تو پڑھ کیا رہے ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو, ہمارا نوجوان کو پڑھ کیا رہے ہیں. سمجھیں پڑھیں تاکہ عمل کر سکیں. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. کیا سمجھے بیٹا؟ جی مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھی. بیٹا پڑھی کیا مولانا نے؟ نہیں نہیں بہت اچھی مجلس پڑھی. دعا پڑھی مولانا نے, بیٹا کیا سمجھ میں آیا؟ بڑی اچھی آواز تھی مولانا کی. بھائی پڑھا کیا, کیا سمجھ میں آیا, حاصل کیا ہوا؟ ایک گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتے ہیں, اگر ریپیٹ ہو رہا تو اٹھ کے چلے جاتے, ناراض ہو جاتے ٹی وی والوں پر, یہ ریپیٹ کر رہا ہے. نئی چیز نہیں مل رہی, ڈرامے سے تو نئی چیز لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجلس سے, محراب سے, ادا سے, ماتم سے کوئی نئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں دشمن نے کیسا کام کیا, کیسا بیوقوف بنایا. ٹی وی سے نئی چیز لو, ہر دفعہ نئی ایپیسوڈ آئے گی, نئی قصہ آئے گی, نئے شوشے آئیں گے, نئے ششکے آئیں گے, کہ مجلس میں کوئی نہیں. مولانا ہم نے تو نہیں سنی, یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ آپ نے نہیں سنی یا آپ نے نہیں پڑھی, پھر میرے قصور تو نہیں ہے. کتابیں ہیں پڑھیے, علماء ہیں بیان کرنے والے, سنیے. توجہ رکھیے گا, تو تیار کرنا. امام نے کہا تم چاہتے ہو مجھ سے رابطہ کرو. جی مولا. اب کون آپ میں سے ایسا ہوگا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں رابطہ برقرار کرنا نہیں چاہتا. ہم سب چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں روحانی رابطہ برقرار کرو. اب امام نے ایک دعا دی ہے, دعا پڑھو. وہ دعا ہے مفاتح الجنان میں درج ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد الماء سوا عرفان الحرم وصدق النیا واکرمنا بالہدا والاستقامة. اب امام پوری دعا ہے, اس کے آخری کچھ حصے رہ گئے ہیں. چاہتا ہوں کہ آج آخری مجلس ہے تو اس کے کچھ دعا تبرک کے طور پر. ایک تبرک وہ ہے جو آپ کو آخر میں ملے گا, ایک تبرک وہ ہے جو امام زمانہ نے دیا ہے. آپ کون سا تبرک زیادہ شوق سے لیں گے؟ وہ تبرک
کہ جو مجلس کے آخر میں ملے وہ بھی شوق سے لیں گے، تبرک ہے جناب، برکت ہے اس میں، اس سے شفا بھی مل سکتی ہے یقیناً. اور ایک وہ تبرک ہے جو امام دے رہا ہے. تبرک کو تبرک کیوں کہا جاتا ہے؟ برکت. امام کہہ رہے ہیں میرے جملوں کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو برکت ملے گی. دیکھنے کا انداز تبدیل ہوگا، سوچنے کا انداز تبدیل ہوگا، عمل کا انداز تبدیل ہوگا، خدا کی طرف صبر بڑھے گا، امام کی محبت آئے گی، شیطان اور شیطانی طاقتوں سے نفرت آئے گی. یہی برکت ہے، یہی تبرک ہے. امام نے ہمیں ہدیہ دیا ہے. اے مجلس میں آنے والوں، زینبیہ کے مومنین، تمہیں امام زمانہ نے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تمہیں تبرک دے رہا ہے. مولا بتائیے کیا تبرک دے رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا دعا دے رہا ہوں تمہیں. لیکن دعا پڑھنا، پڑھ کے پڑھ مت جانا. ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ دعا پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں. رضی عن فاطمۃ الزہرا عن جابر عبداللہ الانصاری، جابر زہرا سے روایت ہے، جابر نے کہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام، ایک دن میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے. وقال انی اجد فی بدنی ضعفا، میری بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. فغتینی بل یمانی، فغتینی بل ایتینی بل کے سائل یمانی، فغتینی بل چادرے کے سائل لے آؤ، مجھے اڑا دو. ابھی ترجمہ تو میں پڑھ رہا ہوں، مولانا ترجمہ نہیں پڑھ دینا. بیٹا کیا سمجھے؟ پوچھیں سمجھے، پڑھیں. یہ سمجھنے کے لیے پڑھ، امام پریکٹس کرا رہا ہے کہ تیاری کرو. درود بھیجے محمد والے محمد کا. اب یہ پوری دعا ہے امام کی، کوئی 25-30 جملے ہیں جو تقریباً ہم نے ختم کر لیے ہیں. یہ آخری جملے رہ گئے ہیں جو چاہتا ہوں کہ بہت تیزی سے آپ کی سماعت کی نظر کروں. امام کہتے ہیں وَعَلَى الْأُسَرَاءِ بِالْخِلَافِ بَرَّحَا، امام کہہ رہے ہیں جیسے تم معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہو اور تم چاروں میرا انتظام کرو. چاہ رہے امام کا انتظار کرنا؟ امام کہہ رہے تم میرا انتظار کرنا چاہ رہے ہو نا؟ تو دیکھو تمہارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مشکلات کا شکار ہیں. اب اس دعا میں امام نے غریبوں کے لیے دعا کی ہے، غریب کیا کرے، امیروں کے لیے دعا کی ہے، خواتین کے لیے دعا کی ہے، نوجوانوں کے لیے دعا کی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کی ہے امام نے، علماء کے لیے دعا کی. علماء کا وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کیسے ہونے چاہئیں، خطیب اور ذاکر حسین کو کیسا ہونا چاہیے، مجلس سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، محفل سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، خطبہ جمعہ سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب امام نے اس دور بیان کی ہیں. وقت کے دامت میں نہیں کہ پورا ترجمہ عرض کروں میں آپ کے سامنے، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ امام نے اتنی ساری دعا کی ہے. تمہاری آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، تمہارے کان کیسے ہونے چاہیے، تمہاری زبان کیسی ہونی چاہیے، تمہارا شکم کیسا ہونا چاہیے. ارے مولا یہ بھی کوئی چیز ہے، شکم کیسا ہونا چاہیے؟ امام کا شکم ہو، اس میں مال حرام نہ ہو، آنکھ ہو لیکن حرام نہ دیکھو، کان ہو لیکن غیبت نہ سنو، زبان ہو لیکن امام کی محبت میں گویا ہو. توجہ کیا آپ نے؟ اب امام نے ایک ایک چیز کو بتایا ہے، یعنی بچوں کی طرح امام ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. بیٹا تیری آنکھیں وہ دیکھیں جو میں چاہتا ہوں، تیری زبان وہ بولے جو میری پسند کے مطابق ہے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یعنی بالکل جیسے بچوں کی طرح کہتے ہیں بیٹا کہو بابا، کہو پانی، کہو روٹی، کوئی ماما. اب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے، امام کہہ رہے ہیں دیکھو میں تمہیں تربیت کرا رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے استقبال کرنے آ رہے ہو نا، مجھے ویلکم کہنے آ رہے ہو نا، دیکھو تیاری کرو، آنکھوں کی تیاری کرو، کانوں کی تیاری کرو، زبان کی تیاری کرو، زبان کو پریکٹس کراؤ، دل کو پریکٹس کراؤ، شکم کو پریکٹس کراؤ. خواتین ایسے تیاری کریں، مرد ایسے تیاری کریں، علماء ایسے تیاری کریں، اسٹوڈنٹس کے کیا رائٹس کیا رانگ ہیں وہ تیاری کریں، مجلس سننے والے، خطبہ سننے والے، محفل ملا سننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ تیاری کرے، ہر ایک تیاری کرے. غریب کیسے تیاری کرے، امیر کیسے تیاری کرے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی کیسے تیاری کریں. توجہ بھی آپ نے، یعنی زندگی کے تمام طبقات، زندوں کے لیے دعا کی امام نے، مردوں کے لیے دعا کی امام نے، مریضوں کے لیے دعا کی امام نے. اب آپ دیکھ رہے ہیں امام پورے معاشرے کے لیے دعا دے رہا ہے،
پورے معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کر رہا ہے کہ اے معاشرہ، اے سوسائٹی، تو جو میری نصرت کے لیے تڑپ رہا ہے پہلے اپنے آپ کو تیار کر، جب تو تیار کر لے گا، جب تو آمادہ ہو جائے گا تو میں بھی آ جاؤں گا. ہم اپنے آپ کو تو تیار کریں. مثلا آپ نے یہ مجلس کرنی ہو، آپ نے مولانا آئیں گے، خود ہی وشا لیں گے، خود ہی مائک لگا لیں گے. آئے مجلس کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، مجلس اعظم ہونا کر کے فرش بچھاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، روڈ پر چراغا کرتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، تاکہ اندھیرے سے کوئی راستہ نہ بھٹک جائے. اعلان کرتے ہیں مومنین آئیے، گھر گھر جاتے ہیں، بلاتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، ٹیلی فون کال کرتے ہیں، اعلانات چھپواتے ہیں، پینل فلیکس بنواتے ہیں، جی آگاہی دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ آئیے مجلس ہے، فلاں دن مجلس ہے، فلاں مولانا صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے، آپ ضرور تشریف لائیے گا، بعد میں نظر مولانا نیاز حسین کا انتظام ہے. تو مجلس کیا ہے؟ مجلس ظہور امام زمانہ کی تیاری کا نام ہے، مجلس امام زمانہ کو ویلکم کرنے کی مشق کا نام ہے. جس طرح تم مجلس ببا کرنے کے لیے، فرش ادا ببا کرنے کے لیے کہ اہل بیت آئیں، پنجتن آئیں، توجہ رکھیے گا کہ جو دنیا سے گزر گئے، جو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، ان کو بلانے کے لیے اتنے اہتمام کرتے ہو تو جو زندہ امام تمہارے آنے والا ہے اس کے لیے کیوں کر تیاری نہ کرو گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ جب شہید اماموں کو بلانے کے لیے اتنی تیاری، زندہ امام کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ امام آئیں گے، خود ہی کر لیں گے. مولانا آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، اتنی ٹینشن والی مجلس نہ پڑھا کریں، ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ مجلس مشق ہے امام زمانہ کو ویلکم کہنے کی. آگاہی دیں، بلائیں، کھٹکھٹائیں، واٹس اپ دیں، پیغام دیں، ایس ایم ایس کریں، فون کال کریں، بھائی آنا ہے، بھائی تیار ہو جاؤ، مجلس شروع ہو گئی ہے. بعض ہوتا فون کال کر، بھائی مجلس شروع کیا، آ جاؤ. سنگت والے کہتے ہیں جی مولانا مان صاحب پہ آ جائیے جناب، جلدی سے ماتم شروع کرنا ہے امام حسین کا. کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ نور ہے، نورانی فرش ہے، تو سب کو دعوت دے رہے ہیں. تو جب امام آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی دعوت دیں، بھائی اچھے بن جاؤ، تمہاری آنکھیں اچھا دیکھیں، تمہارے کان اچھے سنیں، واٹس اپ کریں، ایس ایم ایس کریں، کال کریں، سمجھائیں، بلائیں، بتائیں، پیار و محبت سے گلے لگائیں ان کو. یہ امام زمانہ کی تیاری ہے کہ ہم سب تیار ہو، ایک معاشرہ تیار ہو. اب امام نے اس معاشرے کے تمام افراد کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے دعا کی. آخر میں اب امام کہتے ہیں وَعَلَى الْأَسَرَائِ بِالْخِلَاصِ وَالرَّحَى، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اسیر ہیں سب کو رہائی عطا فرما. الہی امین. اتنے زور سے کہیں کہ چھت سے اوپر تو چلی جائے. یہ جو الہی معذرت کے ساتھ، یہ تقریبا ہر جگہ کا حال ہے، ہماری قوم کا سر. کوئی دعا کرتا ہوں نا الہی امین، اگر اس کی جگہ کوئی اور دعا کر دو، خدا آپ کو 3 کروڑ کا بہت بڑا سا انعام دے دو، الہی امین. پھر کیسے الہی امین نکلے گی؟ چھت کو پاڑ دیں گی. الہی امین ایسی ہو، مردہ دل سے تو نہ ہونا الہی امین معذرت کے ساتھ، ایسی ہو کہ دل کو بھی تو یقین ہونا. ہماری اکثر دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ مردہ دل سے کر رہے ہوتے ہیں، یا اماں کے ڈر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ابا کے ڈر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا خانہ پوری کے ذریعے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اے خدا بندے دے، اے خدا ہی بندے. وہ رٹی رٹائی 2-4 جملے ہوتے ہیں، وہ منہ پہ ہاتھ لگا اور بھیجا وہ ہو جا، جیسے اسپرنگ اچھلتا ہے نا ویسے ہم اچھل کے غائب ہو جاتے ہیں مسجد سے. یہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی. زندہ دل سے مانگی، تڑپ کے مانگے، پہچان کے مانگے، خدا کے کہاں یہ بیدار ہے، یہ آتا ہے، یہ تڑپ ہے اس کو. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی. جب بھی آپ زندہ دل سے مانگیں گے نا، دیکھیں گے آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی اور خدا بھی دعا سنے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام نے کہا ہمارے اسیروں کو خلاص یعنی رہائی اور راحت. دنیا میں کتنے اسیر ہیں اہل بیت کے جانے والے؟ اصل امام نے اہل بیت کی بات ہی نہیں کی، امام نے کہا تمام اسیر ہو. علی الاسرائے، اللہم فک کل اسیر. امام کہاں سوچ رہا ہے؟ صرف شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، کراچی والوں کے لیے نہیں، پاکستان والوں کے لیے نہیں، پاک و ہند والوں کے لیے نہیں، بر اعظم ایشیا والوں کے لیے نہیں، امام کس کے لیے سوچ رہا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے امام سوچ رہا ہے. اللہم فوک کل اسیر، تمام اسیروں کو رہائی دے.
توجہ رکھیے گا،
تمام اسیروں کو رہائی دے. امام پوری انسانیت کا امام ہے نا، امام پوری انسانیت کے لیے سوچا. اب امام نے کہا وہ علی الاسراء بالخلاص والرحا، ہمارے اسیر کو رہائی عطا فرما. کم سے کم آج جو ہمارے مسنگ پرسن ہیں، ہم نے کتنی آواز اٹھائی اپنے مسنگ پرسن کے لیے؟ لوگوں نے کہا جلوس رکنا چاہیے، میں نے کہا بالکل رکنا چاہیے، میرا عقیدہ ہے کہ جلوس رکنا چاہیے. اگر ہمارے اسیروں کے لیے جلوس 5 دن بھی رکا رہا تو کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے کہ مسنگ پرسن کی ابتدا پتہ ہے کہاں سے ہوئی تھی؟ مسنگ پرسن کی ابتدا اس سفر سے ہوئی تھی جو کربلا سے شروع ہوا تھا، جہاں پہ بچے گم ہو جاتے تھے. حضرت سکینہ کئی دفعہ گر نہیں تھی، گم ہو گئی تھی، پورا قافلہ روک دیا جاتا تھا. مسنگ پرسن کا مطلب وہاں سے شروع ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا سیاسی مت بنائیں، امام کہہ رہا ہے اسیروں کے لیے کم سے کم دعا تو کرو، تڑپ تو آئے، آواز تو اٹھاؤ کہ خدا ہمارے اسیر کو. آج ہمارے کتنے اسیر ہیں، بے گناہ سنی اسیر ہیں، بے گناہ بہت سارے اسیر ہیں، سب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کون سا پاکستان اور ریاست ہے کہ جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو شبے کی بنیاد پہ اٹھایا جاتا ہے اور مہینوں نہیں سالوں غائب کر دیا جاتا ہے. نہیں پتا زندہ ہیں یا مردہ، زندہ ہیں تو نیم مردہ ہیں کہ زندہ ہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ پاک فوج کو سوچنا چاہیے، آرمی چیف کو سوچنا چاہیے، انٹیلیجنس کے سربراہ کو سوچنا چاہیے، قومی اداروں کو سوچنا چاہیے، کون سا انصاف ہے؟ میں تو کہتا ہوں خدا کرے، خدا کرے تمہارے گھر سے کوئی اٹھے اور 3-3 سال تک ان کا نہ پتا ہو، پھر تمہیں پتا چلے کہ ایک ماں کا کیا ہوتا ہے، ایک باپ کا عالم کیا ہوتا ہے، ایک بہن کیسے تڑپتی ہے، بچے کیسے سسکتی ہوئی آنکھوں سے، نگاہوں سے اپنے باپ کی راہ تکتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اپنے اسرا کے لیے دعا کرو، کم سے کم دعا تو کرو نا، خدا رہائی دے، چاہے دل سے. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے چاہا کہ ہمارے شیعہ اسیر ہو جائے؟ واقعی دل سے چاہو، دن میں 2 منٹ 1 منٹ اپنے اسیروں کے لیے. اگر میرا باپ چلا جاتا، میرا بیٹا، میرا بھائی چلا جاتا، کیا میں اسی طرح آرام سے بیٹھتا؟ کیا میں ایسے ہی خواب و خرگوش کے مزے لیتا؟ اور پھر پوری تشیع کے، آپ دیکھیں یمنیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بحرینی پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، نائجیریا شیعہ جو ابھی تازہ شیعہ ہوں ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آیت اللہ زکزکی جو ہے وہ 1300 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں بلا جواز ان کو گرفتار کیا جائے. امام کہہ رہے سب کے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وعلی الامراء بالعدل والشفقاء، سربراہ نے مملکت کو چاہیے، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، صوبے کا گورنر ہو، کوئی بھی ہو جو زمام حکومت رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں، اس سے چاہیے عدل و انصاف کا سلوک کرے اور رعیت کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. موجودہ حکومت جس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے، در حقیقت اس پہ محبت میں نہیں نفرت میں اضافہ ہوگا، عدل و انصاف کی فراہمی. عمران خان صاحب آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بڑے آپ نے داد وصول کی، بڑی تالیاں وصول کی، بڑی کلائپنگ ہوئی آپ کے لیے پوری دنیا میں، اسلام فوبیا کے لیے، کشمیر کے لیے، لیکن آپ نے ون سائڈ دیکھا ہے دنیا کو. آپ کو اپنے جگری دوست محمد بن سلمان کی ظلم و جنایت نظر نہیں آئی؟ 4 سال سے جو بدترین بمباری ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان کے ایکس آرمی چیف کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ غلامی کا طوق پہنا کر آل سعود جیسے منحوس ترین خاندان کی غلامی کے لیے بھیج دیا جائے، وہاں پہ آپ کو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ پاک فوج کی اعلی ترین کارکردگی پہ کلنک کا ٹیکا ہے، ایکس آرمی چیف کو بھیجنا، ذلیل کر کے رکھ دیا، عزت خاک میں ملا دی ہے اس آرمی چیف نے پاک فوج کی 72 سالہ تاریخ کو اور کارکردگی کو. ہماری فوج بادشاہوں کے غلام نہیں رہی ہے،
اس نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگایا ہے. تو امام کہہ رہے ہیں عدل کا سلوک کرو، شفقت کا ہاتھ پھیرو. اس کے بعد امام زمانہ فرماتے ہیں لیکن رعیت کیا کرے؟ انصاف سے کام لے، اور اس کی سیرت اچھی ہونی چاہیے، اپنی سیرت کو اچھا بنا. امام کہہ رہے ہیں تو میرے انتظار کرو، سیرت کو اچھا بناؤ اور انصاف کرو. تم تمام معاملات میں اپنی طرف سے انصاف کرنے لگو گے نا، خود بہت سارے معاملات صاف ہوتے چلے جائیں گے. تم سمجھو کہ تم نے غلط کیا ہے، تم رانگ تھے، تم نے غلطی کی. جب غلطی مان لو گے نا، خود بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد امام نے کہا ہمارے حجاج کو اور زوار کو زاد راہ اور نفقت عطا فرما، جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اب امام نے زیارت کہا ہے، زیارت سے مراد کربلا کی زیارت، کربلا کی مراد حج بیت اللہ کی زیارت، زیارت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی روزے کی زیارت. اور یہ پھر دعا ہے، یہ دعا ہے کہ اے خدا مجھے ہر سال، اللہم اے خدا مجھے ہر سال، اس سال ہر سال حج بیت اللہ اور مشاہد مشرفہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما. امام نے، اب امام کیا کرے؟ اے خدا جو زوار جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے اور زیارت کے لیے، ان کو زیادہ راہ دے اور ان کو نفقہ عطا فرما تاکہ وہ خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں. اس کے بعد امام نے فرمایا اے خدا جو بھی ہمارے واجبات ہیں حج و عمرہ کے، تو انہیں توفیق دے کہ ہمیں، ہم انہیں پورا کر سکیں. اور آخر میں ہم کہتے ہیں ورحمتک یا ارحم الراحمین، تیرے فضل و تیرے رحمت کا واسطہ. بس یہاں پہ امام نے چونکہ آخر میں زیارت کی بات کی ہے، لہذا چند جملے چاہتا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام سے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر ہمیں امام زمانہ کے معاشرے کو دیکھنا ہے تو اس اربعین کو دیکھیں. وہ جو تیسرا مرحلہ میں نے بیان کیا نا، انٹرنیشنل لائف، پوری انسانیت ابھر کر حسینیت کے سائے میں امام زمانہ کی طرف قدم اٹھا رہی ہے. 2000 میں 2004 تک، آج سے 15 سال پہلے، آپ کو کہیں اربعین کا شور و غوغا نظر نہیں، کوئی ہلچل لگا نہیں جائے. آہستہ آہستہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسینیت کے اربعین کے خط و خال واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. اجتماعیت، یکسوئی، ایک ہدف، ہم قدم، ہم صدا، ہم سو، سب کس کے سائے میں؟ عباس علمدار کے علم کے سائے. حسینیت کی طرف تمہارا، اور سر پہ کس کا پرچم ہے؟ امام زمانہ. یہ جتنے قدم اٹھ رہے ہیں یہ سب بظاہر امام حسین کے روزے کی طرف ہے، لیکن یہ تیاری ہے امام عصر کے انقلاب و ظہور کی. اور جو آپ کو اربعین میں نظر آ رہا ہے، یہ یقیناً اس معاشرے کی جھلک ہے، ٹریلر ہے، جو امام زمانہ کا معاشرہ ہوگا. پیار و محبت امام زمانہ کے معاشرے میں ہے، ایثار امام زمانہ کے معاشرے میں ہے، اتحاد امام زمانہ کے معاشرے میں ہے، دل جو امام زمانہ کے معاشرے میں ہے، انفاق اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ امام زمانہ کے معاشرے میں بسنے والے انسانوں کا خاصہ ہے، فداکاری کرنا، اپنا مال دینا، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، دشمنوں سے لڑنا، آپس میں اپنے والوں سے پیار و محبت کا سلوک امام زمانہ کے معاشرے میں بسنے والے مومنوں کا شیوا ہے. وہی چیز آپ کو در حقیقت اربعین میں نظر آ رہی ہے. آپ اسے نہیں جانتے، لیکن یہ امام کا ولایتی شیعہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ امام زمانہ کا انقلاب ہے، یہ امام زمانہ کا در حقیقت ظہور ہے. کوئی بھی ہوگا آپ کہیں گے یہ مومن ہے شیعہ، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ مومن مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، اس کو جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے نکال لے گا. ایک دوست کہنے لگے مولانا اس لیے میں سائڈ پاکٹ میں پیسے رکھتا ہوں. امام کا کیا ہے، یعنی انصاف ہوگا، آپ کو ضرورت ہے اپنے مومن بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے نکال لیں گے، زیادہ نہیں ہوگا کہ چلو جی یہ تم نہیں دیکھ رہا چلو زیادہ نکال لینا. انصاف پسند معاشرہ، وہی چیز آپ کو اربعین میں نظر آ رہی ہے، پیار محبت. زبان ہم نہیں جانتے، لہجہ مختلف، ثقافت مختلف، تہذیب مختلف،
لیکن ایک چیز ہے جس نے ہمیں جمع کر دیا ہے، وہ ہے حسین کی محبت، حسین کی محبت. اور آج کا شعار کیا ہے؟ حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا ہے. پاکستان پاکستانی پاکستان کا پرچم لے کر، اہل ہند ہند کا پرچم لے کر، اہل جاپان جاپان کا پرچم لے کر، اہل ترک ترک کا پرچم لے کر، اہل ایران ایران کا پرچم لے کر، اہل سوڈان سوڈان کا پرچم لے کر، اہل امریکہ امریکہ کا پرچم لے کر، اہل روس روس کا پرچم لے کر، اہل ہر ملک ہو، بلد ہو، قریا ہو، گوشہ ہو، گلی، در حقیقت اپنے اپنے ملکوں کا پرچم لے کر جب شارۂ حیات پہ آتے ہیں اور سر پہ عباس علمدار کا سایہ ہوتا ہے اور سب کی نگاہ حرم حسینی پہ ہوتے ہیں تو اسے اربعین حسینی کہا جاتا ہے. حسین کی محبت جمع کر رہی ہے ہمیں، تفریق مٹ گئی ہے. زبان نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثقافت سے ناشنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہجے سے نابلد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں کی مانند کر دیا ہے، وہ ہے ولایت علی، وہ ہے محبت اہل بیت، وہ ہے عشق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مل کے درود بھیجیے محمد والے. عشق نظر آئے گا، پیار نظر آئے گا، انسان نظر آئے گا، فداکاری نظر آئے گی. وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کو نہیں جانتا، التماس کرے گا، آپ کی زبان سے باخبر ہے، آپ کو اپنا مہمان بنائے گا. یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبے، یہ امنگ، یہ سب حسین کا صدقہ ہے، یہ تیاری ہے آزمانا. اور انشاءاللہ روز بروز یہ سال بسال یہ ولولے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، توجہ رکھے، کچھ بھی نہیں ہے اربعین. انشاءاللہ آنے والے زمانے میں اس کی حقیقت اور نکھر کے سامنے آئے گی. اور دشمن اسی لیے خائف ہے، یہ ہر ملک رہنے والے باشندے اپنے ملک کو لے کے کیسے باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں، کیسے آپس میں مل جاتے ہیں، نہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ زبان سے آشنا ہے، لیکن ایک موقع پہ آپ کے سب ایک طاقت بن جاتے ہیں، سب ایک قوت بن جاتے ہیں، سب ایک لہر بن جاتے ہیں، سب ایک بحر بے قرار بن جاتے ہیں، جسے حسینیت کا بحر بے قرار کہا جاتا ہے. دشمن اسی محبت سے خوف زدہ ہے کہ تیاری ہے یہ قدم با قدم امام زمانہ کی طرف. اور میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ کہ عرب کی عادت ہے کہ وہ تسمے والے جوتے نہیں پہنتے، کیونکہ ان کو جھکنا پڑتا ہے. عرب کو یہ بات ناگوار ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک کر اپنے تسمے باندھے، کہ ان کو ناگوار لگتا ہے، حتیٰ اکیلا بھی ہوگا نا جب بھی وہ تسمے والے جوتے نہیں باندھے گا. لیکن یہی عرب جو تسمے والے جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ اسے جھکنا پڑے، وہی عرب اربعین کے ایام میں زائر حسینی کے پیروں کو دھوتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھا آپ نے محبت، عشق دیکھا آپ نے، عرفان حسین دیکھا، کربلا کا اعجاز دیکھا، امام زمانہ کے انقلاب اور ان کے معاشرے کی شروعات دیکھی، کیا پیار محبت ہوتا ہے، التماس کیا جاتا ہے آ جاؤ. اور میری گزارش ہے کہ جو حضرات جا رہے ہیں اچھی اسٹال پر، اچھی غذا کی طرف سب جاتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس ایک سینی ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ سینی لے کے کھڑا ہو، اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرے، اس سے کہ شکران شکران، آپ شکران شکران کے سمجھ جائے گا، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، اس کا دل بڑا ہو جائے گا. مجھے دیر ہو رہی تھی، کہا کہ مولانا ایک بچہ ملیر سے آیا ہوا، اس کو بھی پڑھنا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک، اس سے کہنا تو بلا پڑھ دے. اس بچے نے وہ شیر تین شیر پڑھے، بہت افزائی ہونی چاہیے بچوں کی. تو ان لوگوں کے پاس ہیں جو غریب ہیں، جن کی کل کائنات ان کے سینے ہوتی ہے، مختصر کھانا ہوتا ہے، بعض لوگ تو صرف ٹیشو پیپر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اے ظاہر حسین تیرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، تو پسینہ پوچھ لے، تو کربلا کی طرف جا رہا ہے، ہمیں ناگوار ہے کہ تیرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے۔
کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، یہ ہے امام زمانہ کا معاشرہ۔ اس کے لیے تیاری کریں، کوشش کریں، دعا کریں، جائیں۔
امام نے کہا غریب ایک دفعہ، امیر دو دفعہ جائے۔ اصل چھوٹ نہیں ہے، حج کے لیے کہا خطرہ ہو نہ جاؤ، واجب حج ہے مولانا، خطرہ ہے نہ جاؤ، لیکن حسین کے لیے کہا حسین کی زیارت میں خطرہ ہے پھر بھی جاؤ۔ عشق کا امتحان ہے، حسین کی راہ میں خطرہ ہے، دھماکے ہیں، داعش ہیں، بڑا ہیں، دشمن ہیں، مظاہر ہو رہے ہیں، جاؤ اس خوف کی فضا کو توڑو، ان بند دیواروں کو کے حصار کو گرا کر حسین کی محبت کو زبان زد خاص و عام کر دو۔ یہ ہے اربعین، یہ ہے عشق، یہ ہے امام زمانہ سے عشق۔ بس اس اربعین کے تفاق میں دشمن کی سازشیں آپ دیکھیں کس طرح اربعین کے ایام میں ایک اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک افسر کی سابقہ بیوی، ایک عرب، ایک عراقی کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کرتے ہیں، اور یہ جو اس کے ساتھ ہے شوہر اس کا، یہ حوضہ علمیہ نجب کا پڑا ہوا ہے۔ پڑا ہوا کیا ہے، وہ گیا ہوگا ماما لگا کے آیا ہو، جیسے آج لوگ جا رہے ہیں دیوار چھپ کے آ جاتے ہیں، جناب ہم نجفی ہو گئے، ہم قمی ہو گئے، اب ماما لگائی بھی تصویر موجود ہے اس کی، یہ ماسٹر مائنڈ موجود ہیں، دشمن سازشیں کر رہا ہے۔ یہ تیاری جو کی جا رہی ہے جن کے لیے ٹوئٹ، جن کے لیے ویب سائٹ، کہاں سے چل رہی تھی آپ کو معلوم ہے، دشمن چلا رہا تھا، فیک تصویریں فوٹو شاپ کے ذریعے سے بنائی ہوئی تصویریں، جھوٹ پروپیگنڈا۔ اور پھر دوسری طرف ایران میں قاسم سلیمانی کے خلاف، عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے خلاف سازشیں کی گئیں، پکڑی گئیں، اور پھر اس سے بڑھ کر ابھی بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری شو کی ہے، بنائی ہے متا کے بارے میں، کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں نجف کے، یہ جناب اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اور بچوں کے حقوق، یہ سب جھوٹ کا مقدمہ۔ اس لیے عین ایام اربعین کے نزدیک، تاکہ اربعین کا چہرہ خراب کیا جائے، اربعین کا تقدس خراب کیا جائے، حوض علمیہ نجف اور علماء کا چہرہ خراب کیا جائے، جھوٹ پر مبنی داستان گھڑی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، یہ سب پروپیگنڈا، دشمن پوری تیاری کر رہا ہے۔ آپ آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں، اربعین امام حسین انشاءاللہ وہ دور نہیں، دعا کریں انشاءاللہ امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کربلا کی طرف نشی کریں انشاءاللہ۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، گرامی ذمہ دار، عزادار ذمہ دار ہے، عزاداری ذمہ داری ہے، نوخانوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے ذہن بھائی موجود ہے، خدا کی توفیقات میں اضافہ کریں، آواز خدا کا عطیہ ہے، صدا خدا کا تحفہ ہے، ان تحفوں کے ذریعے سے دلوں کو ملائیں، دلوں کو قریب کریں اپنے نوحوں سے، حتیٰ وہ آپ کے سنی بھائی تو جو سنی ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن ان کے دل میں جتنی بھی محبت اہل بیت ان کو جمع کرے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کی بہت بڑی تعداد اب جانا شروع ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا میلاد، ہماری مجلس، ہمارے اعضاء، ہمارا نوحہ، ہمارا بیان، ہر چیز ایسا ہو کہ جو لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف جمع کرے لے آئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خطبہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی ذمہ داری ہے، شعور ہر ایک آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں، بھائی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گلے بات نہ پکڑے، لیکن پوچھنا تو آپ کا حق ہے نا۔ ہر مجلس میں چار آدمی بھی کھڑے کے پوچھیں گے قبلہ صاحب کہاں سے پڑھا، اگلی دفعہ سوچے گا پڑھنے سے پہلے۔ اور ایک اور بات کہوں، یہ جو ہم نے کہتے ہیں یہ نوسہری، یہ غالی، یہ مشرق، یہ دین سے خارج ہوا ہے، میں ایسے فیجن، یہ زبردستی کے فتوے مت دیں، زبردستی کے فتوے مت دیں۔ مثلا آخری نقطہ اس کو بات طولانی ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص نماز میں شہادت ثالثہ پڑھ کر. شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کے مجتہد نے اجازت دی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, نہیں دیے تو آپ نہیں پڑھ. اپنی مرضی سے آپ نماز میں کمی زیادتی مت کریں. اگر آپ اپنی مرضی سے کمی زیادتی کریں گے تو پھر آپ تو اہل سنت کی طرح ہو گئے, جو یا کبھی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آل کو نکال دیتے ہیں یا خطبے کے جمعے میں جی اصحاب کو شامل کر دیتے ہیں. تو آپ نے اور اہل سنت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اپنی مرضی سے آل کو کہیں نکال دیتے ہیں, کہیں اصحاب کو لگا دیتے ہیں. اگر آپ اپنی مرضی سے نماز میں کم زیادتی کریں گے تو پھر آپ اور اہل سنت پہلے صفحے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بالفرض اگر کسی کو یہ بتایا گیا کہ بھائی ایسے نماز پڑھنی چاہیے, اب آپ نے کیا کیا؟ تو غالی تو نسائی تو دین سے خارج. غالی تو نماز نہیں پڑھتا, نسائی تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی خدا پرست پڑھتا ہے نا اللہ کی نماز. اب اس کو یہ بتایا کہ بھائی نماز ایسے پڑھو مثلا شہادت ثالثہ کے ساتھ, آپ کہتے ہیں تیرا عقیدہ تیرے ساتھ میرا عقیدہ میرے ساتھ, لیکن میں تو اس سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ تو علی کی ولایت رکھتا ہے, علی کی ولایت رکھتا ہے. اب آپ نے کہنا شروع کیا تو غالی تو نسیری تو مشرق تو ایجنٹ تو فلاں, وہ نہیں بھی ہوگا نا غالی مشرق ہو جائے گا. اخلاق کا دروازہ کھلا رکھیں. آپ کہ ٹھیک ہے تم پڑھتے ہو پڑھو, جہاں آرگیومنٹ کی بات آئے دلیل کی بات ہے وہاں بات کیجئے سمجھائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑنے جھگڑنے کی فتویٰ دینے کی دین سے باہر نکالنے کی ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہ اخلاق و عمل کہ آپ کہے کہ تو میرا بھائی ہے تو میرا شیعہ بھائی ہے تو ولایت علی بھی میرے ساتھ مشترک ہے, آپ کا یہ عمل اس کی اصلاح کا سبب بنے گا. توجہ رکھیے گا, اصلاح کا دروازہ بند مت کریں. اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے مگر یہ کہ کوئی مغرض افراد ہوں جان بوجھ کر فساد پھیلانا چاہیں گند پھیلانا چاہیں خراب کرنا چاہیں ان کا حساب کتاب الگ ہے. ہاں کچھ ایجنٹ ہیں کہ جو پیسہ لے رہے ہیں برک پیس لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک کو ایم ایس ایس کا ایجنٹ کہنا یہ بات قطع درست نہیں ہے اور تشیع اس بات کی متحمل نہیں ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس بات اربعین کی آئی ہے تو چاہتا ہوں کہ بس اربعین کے حوالے سے کچھ اربعین امام حسین کا چاردہ معصومین سب واحد امام ہے کہ جس کا چہرہ منانے کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں 40 دنوں میں انسان خالص ہو جاتا, حدیث میں جو 40 دنوں کے لیے اپنا آپ کو خالص کرے اللہ کے لیے اللہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری کرتا ہے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے. 40 دنوں میں ایک راز ہے. حضرت موسیٰ کو خدا نے 40 دنوں اور راتوں کے لیے بلایا تھا. پھر یہ چلہ کہتے ہیں نا چلہ کاٹ رہے, چلہ یعنی 40 دن کے لیے مخصوص عبادت کرنا. بہر 40 دنوں میں یہ راز ہوتا ہے وہ انسان کو خالص کر دیتے ہیں. حسین کے اربعین کے لیے ایک راز کہ جو اس راز کو پا لے گا وہ امر ہو جائے گا. جو حسین کے آب حیات کو پی لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا. جو حسین کے آب حیات کو پی لے گا وہ کبھی, جسے آب حیات ولایت ائمہ مل جائے وہ کبھی نہیں مرے گا, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اربعین حسینی حقیقت ایک راز خدا ہے, خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اہل دل اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں ان 40 دنوں میں آخر کیا وجہ ہے کہ تمام ائمہ کو چھوڑ کر ایک امام کا چہلم منانے کی اجازت دی گئی ہے. نہ میں اس قابل ہوں کہ اس وادی میں قدم رکھ سکوں, نہ میرا علم اس قابل ہے کہ میں اس کی معنی و تشریح کر سکوں. جو کچھ سنا ہے وہ بتا رہا ہوں, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس میں ایک وہ سر موجود ہے, راز موجود ہے کہ جو خلوص کی طرف اجتماعیت کی طرف خدا کی طرف امام کی طرف لے جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اربعین منانے کے لیے جب قافلہ واپس آیا ہے اس سال آئے یا اگلے سال آئے یہ تاریخی بحث میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن تصور کیجئے 3 سفر ہیں. ایک مدینے سے سفر ہے 28 ہزار, ایک مدینے سے دوبارہ ہے, کیا اہتمام ہے, کیا انتظام ہے, قناتِ تعدی نہیں, کوئی چھپ نہ چھپے, آل محمد کی سادات خواتین سوار ہونا چاہتی. ایک وقت آیا مولا عباس کھڑے ہو گئے, علی اکبر کھڑے ہو گئے, سر امام حسین کھڑے ہو گئے, کون آ رہی ہے, بنت علی سوار ہونا چاہتی. ایک یہ سفر ہے, ایک سفر کربلا سے ہے.
اللہ
وہ سفر کون سا ہے, 11 محرم کا سفر ہے. اللہ کہ جب بیویاں جب شام غریبہ تھی نا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن جیسے 11 محرم کا سورج طلوع ہوا آزادر کیا ہوا, بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگیں, چادریں چھپ گئی تھی. ذرا تصور کرو آزادار وسلم ہے کو, اللہ اکبر. اس کے بعد اونٹ لائے گئے ہیں, شتر لائے گئے ہیں, جناب زینب عباس بن کر بیویوں کو سوار. اللہ اکبر, بیویوں کو یہ دوسرا سفر واجب ہے. اور یہی وجہ ہے جناب زینب نے جب تنہا رہ گئی بیمار بھتیجوں کو بھی سوار کر دیا, بچوں کو بھی سوار کر دیا, اب بیوی سوار ہونا چاہتی ہے, فرات کی طرف نگاہ کی ہوگی, بھیا عباس آؤ تمہاری بہن سوار ہونا چاہتی ہے. رکم اللہ بھیا بڑی شان سے بہن کو سوار کیا تھا, زینب کو منظر یاد آیا ہوگا, زینب نے گریا کیا ہوگا, آج اب بات نہیں ہے. اور تیسرا سفر وہ ہے دادارو کہ جو شام سے رہائی کے بعد شروع ہوا ہے. اللہ اکبر, مگر یہاں پہ محملیں موجود تھیں, یہاں سیاہ پردے موجود تھے. ادادارو حکم رہائی مل گیا, درے زندہ کھل گیا, تبرکات واپس ملے, تمام قافلہ واپس آ گیا, لیکن ادادارو جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں. اولاد والوں سے تصور کرنا, جناب زینب قید خانے میں گئیں, دیکھا مادر سکینہ عجب حال ہے, بچی کی قبر سے ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے ماں نے بچی کو گود میں لیا ہوا. اللہ اکبر. اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہیں, مرثیہ کے الفاظ کیا ہیں, اے بیٹی سکینہ بڑا ارما تھا نا کہ رہائی کب ملے گی, بیٹا رہائی مل گئی, بیٹا بار بار پوچھتی تھی اماں میرا اس زندہ میں دھم کٹا جاتا ہے, ہم اپنے وطن کب جائیں گے, بیٹا در زندہ کھل گیا, ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. بیٹا مگر افسوس تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اللہ اکبر. اور شام کی عورتیں کھڑی تھیں اور کہا شام کی عورتوں دیکھو ہمارے جانے کے بعد ایک کام ضرور کر دینا. کہا کیا, کہا کہ رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کر دینا, ارے تنہائی سے میری بچی کا دل بڑا. اجرکم اللہ, یہ دوسرا سفر ہے. زینب نے کہا سید سجاد سے, اے بیٹا ہمیں لے چلو کربلا کی طرف, ہم چاہتے ہیں کربلا سے ہو کے جائے. ادا دارو تصور کرو, جب کربلا آئے تھے تو گوتیا آباد تھی, کربلا گئے تھے تو کچھ کی گودیوں میں بچے تھے, مگر جب دوبارہ کربلا آئے ہیں تو کہیں سکینہ نہیں ملتی, کہیں بچے راستوں میں گر گر کر گم ہو گئے. بس عزادارو پہلا زائر کون ہے, جابر عبداللہ انصاری ہے, عطیہ کے ساتھ آئے ہیں, ایک دفعہ ننگے پیر ہوئے, غسل کیا, امام حسین کی قبر کی طرف چلے, کیا کہتے ہوئے, حبیبی حبیبی حسین, اے میرے بچپن کے دوست حسین. اللہ اکبر. عزادارو اس کے بعد ایک قافلہ آنے لگا, سب سے پہلے سید سجاد آئے, کہا ہے
عبداللہ جابر عبداللہ ساری طرح ہٹ جاؤ، میری مائیں بہنیں آنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو آپ نے دیکھا ہے نا کربلا میں جو حضرات گئے ہیں، ایک گنج شہیدہ ہے، ایک مولا حسین کی قبر ہے اور ایک مولا عباس کی قبر ہے، اس کے علاوہ جتنے شہدا ہیں وہ سب گنج شہیدہ میں ہیں، لیکن حسین کے ساتھ دو قبریں اور ہیں، ایک علی اکبر کی قبر، ایک علی اصغر کی قبر۔ علی اکبر حسین کے بھائی جی ہے، علی اصغر کی قبر حسین نے تنہا نہیں بنائی، اپنے دل کے ساتھ علی اصغر کو، علی اصغر کو جدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب بیویاں پہنچی گنج شہیدہ میں اتری، اب ماتم شروع ہوا، زینب نے کہا بھیا بہن چہل منانے آئی ہے۔ عزادارو جو تم نہ جا سکے اربعین، ذرا تصور کر لینا اربعین کا منظر، حسین کی زری، حسین کے روزے کو یہیں سے اپنے دلوں کا سلام پیش کر دو، مولا قافلہ عشق نکل گیا، مولا ہم پیچھے رہ گئے، مگر مولا ہمارا سلام لے لو، غریبوں کا سلام لے لو مولا۔ عزادارو بیویاں پہنچی، ذرا تصور کیجئے، جب 11 محرم کو بہن چلی تھی، عجیب منظر تھا، حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا، پامال شدہ لاشا، بے سر لاشا، ذہن بہن نے کیسے ودا کیا ہوگا؟ وہ یاد ہے نا ایک دفعہ جب جنازہ لاشا حسین پہ زینب آئی تھی، تو ایک دفعہ طواف کیا، بہن اپنے بھائی کے لاشے کو نہ پہچان سکی، کہا انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو وہی ہے جسے فاطمہ زہرا نے جنگ کیا بیس بیس کے بعد؟ اجرکم اللہ۔ اور وہاں کا بوسا لیا کہ جہاں نانا نے بوسا لیا، نہ علی و فاطمہ و حسن نے، کٹی ہوئی رگوں کا بوسا لیا، اور کیا کہا تھا، یا رسول اللہ یہ سوار دوش رسالت حسین ہے جو آج زمین پر بے گور و کفن پامال شدہ پڑا۔ وہ منظر سامنے ہوگا، آج بہن آئی ہے تو قبر حسین سامنے تھی، امام سجاد کی تحریر لکھی تھی وقت آخر قبر بنا کر، سید سجاد نے کیا لکھا تھا، ہذا قبر الحسین الذی قتل وجیانا، ارے یوز پیاسے کی قبر ہے جسے حسین کہا جاتا۔ الا لعنة الله وصياد من الذين ظلموا يا رب بارے لا ہمارے سمری کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناموں کو، ہماری ہدایت، ہماری بخشش، ہماری معرفت کے در کے باعث نہ کر، اور وہ دام میں ہر مہینے امام حسین کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اربعین کے ذریعے سے امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ سازی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما، ہمارے اسیروں کو رہائی کا فرما، خداوند آیت الزکزکی کو رہائی کا فرما، دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے خصوصاً آیت الزکزکی، بحرین، یمن، فلسطین اور عراق میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، پاکستان میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، خداوند ان سب کے خاتمے کے لیے امام زمان کو ضرور تعظیم فرما، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق اور انسجام سے مجلس ادا، مجالس ادا، محافل ادا، خداوندہ اسی طریقے سے جلوس سے ادا منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ ہمارے خانوں کو، ہمارے ذاکروں کو، ہمارے شاعروں کو توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے ہنر سے، اپنے اپنے الہی تحفوں سے اس قوم کو یکجا کر سکے، بار الہ حضرت واسطہ جتنے بھی مریضان صاحبان مجلس، نوجوان بچوں میں اس مجلس کا انعقاد کے، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی زندگی کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، ان کو اعلیٰ مدارس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان میں بلند نمبر حاصل کر سکے، اعلیٰ مداری تک پہنچ سکے، خود ہم سے اس عذاب کو قبول فرما، بار الہ جو حج و زیارات کے لیے جا رہے ہیں، جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جان مال عزتاب کی مدد فرما، ارے خدا جو نہ جا سکے ان کے دلوں کا خالص سلام امام حسین کی بات کرتا ہوں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.